گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو, جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں.
محمد آصف اللہ, میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے, شفا اور شفا میں؟
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی شفا دی, جو فرق ہے اعراب کا کیا فرق؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں, یعنی شین کے زبر کے ساتھ شفا اور شین کی زیر کے ساتھ یعنی شفا.
ٹھیک ہے,
شفا کا معنی ہے کنارہ, کسی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو شفا بولتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور شفا زیر کے ساتھ, شین کے نیچے زیر جب ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے آرام اور سکون.
ٹھیک ہے,
اور صحت یابی. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے, یعنی صحت یابی عطا فرمائے, آرام اور سکون عطا فرمائے.
ٹھیک ہے,
تو جب کسی کو صحت یابی کی دعا دیں گے تو اس وقت لفظ شفا بولیں گے, شین کے نیچے زیر بولیں گے.
اعراب کی جو غلطی ہوتی ہے, جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اسے بول دیا, ظاہر اس کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دعا یہ کلمات ادا کر رہے ہیں لیکن الفاظ صحیح ادا نہیں کیے, تو کیا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟
فرق تو اس میں پڑے گا, اگرچہ کہنے والے کا مقصود کچھ اور ہے,
جی جی,
لیکن وہ اپنے مقصود کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ الفاظ سے کر رہا ہے. تو اگر الفاظ اس کے لیے درست نہیں کرے گا تو جو اس کا معنی اور مطلب ہے وہ تو بالکل تبدیل ہو جائے گا.
صحیح,
تو وہاں پہ پھر مقصود کو نہیں دیکھا جائے گا, واضح لفظ کو دیکھا جائے گا. اگرچہ کوئی یہ بولے کہ شفا دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنارے لگا دے.
صحیح,
لیکن یہ کہہ یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو جب آپ نے کوئی چیز کہنی ہے, کوئی لفظ ادا کرنا ہے, تو پھر اپنے لفظ کی درستی بھی یہ ضروری ہے.
صحیح,
کہ صحیح لفظ بولا جائے.
مدنی چینل کے ناظرین, اعراب کی جو تبدیلی ہوتی ہے, اب جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر, تو ظاہر ہے اعراب کی تبدیلی سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے, اور سورہ فاتحہ کے اندر ہی ایک ایسا کلمہ موجود ہے جیسے انعمتا, اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ عزوجل تو نے انعام کیا, تو ظاہر ہے اس میں اگر ہم اعراب کی تبدیلی کر دیں گے تو معنی اس کا بالکل تبدیل ہو جائے گا. تو قرآن میں ایسے 20 مقامات ہیں جہاں پر اگر جان بوجھ کر معنی سمجھتے ہوئے ہم تبدیلی کریں گے تو وہاں کفر لازم آ جائے گا, اور اگر ہمارے علم میں نہیں ہے اس کا معنی اور ایسی اپنے زبان سے وہ کلمہ نکال دیا اور نماز کی حالت میں, تو اس کا حکم بھی نماز توڑنے کے حوالے سے ہی ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ جو ہم الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں اس کے اندر جو اعراب ہے اسی کو بولا جائے, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. جیسے سلام کے اندر بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں, سامنے والے کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو, لیکن وہ جو ادائیگی صحیح نہیں ہوتی. تو
اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہم سے جو سوال کیا گیا یہ قرآن پاک کے حوالے سے نہیں کیا.
ٹھیک ہے,
اگرچہ کہ اعراب کی اعراب سے معنی تبدیل ہو جائے گا,
جی جی,
لیکن قرآن پاک میں اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہونا اور بات ہے, اور عام بول چال میں معنی تبدیل ہونا
اور بات
ہے. लेकिन आम बोल चाल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा बिल्कुल जो है वो लफ्ज एराब तब्दील ऐसा करे कि उसका माना ही तब्दील हो जाए, तो इसका वो कुफ्र या उस तरफ तो नहीं जाएगा
जी।
लेकिन ये है कि जब आप किसी जबान वाले के सामने, जानने वाले के सामने एक गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को उससे तकलीफ भी होगी, और बिलखसूस जो उसका माना और मतलब समझता है, तो अब अगर उसको आप ऐसे लफ्ज से दुआ दे रहे हैं कि जो उसका माना और मफहूम ही गलत है, तो ये उसके लिए और ज्यादा तकलीफ का बायस होगा।
जैसे बास इस्लामी भाई जब हिसाब की बारगाह में आते हैं, मुर्शद और मुर्शिद जब अदा करते हैं,
वो बिल्कुल ही माना तब्दील हो जाता है। यानी कि आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे रहनुमा हैं। और आप उसको ये कह दें कि आप हमारी इत्तबा करने वाले हैं, तो माना बिल्कुल तब्दील हो गया। तो इस बात का लिहाज रखना जरूरी है
जी।
और बाज जैसे कुरान पाक है या बाज हमारे वो अल्फाज हैं कि जैसे तहियत के अल्फाज हैं, सलाम के अल्फाज हैं, तो ये तो बिल्कुल यानी कि इनका इनको ऐसे अल्फाज के साथ बोलना या इनका इराब तब्दील कर देना, ये तो और ज्यादा बदनुमा जो है वो लगेंगे, और माना भी तब्दील होगा और मकसूद भी हासिल
नहीं होगा। तो मदी चल के नाजिद मजीद हमने गुफ्तगु इस पे इसलिए की कि हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, और जो मतलब अदायगी जिस तरह चाहे वो कर देते हैं, लेकिन माना में कितनी तब्दीली आ जाती है। अभी आपने समाप्त फरमाया और मजीद इस पर काफी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन ज़ारे मौजू इस वक्त ये नहीं है जी। अगली कॉल लेंगे।
वाला सवाल मेरा ये है, अगर वुजू ने खास करवा लिया करके दोबारा फिर उसी वुजू में नमाज पढ़ी जाए
जी, क्या फरमाइए
जी? वुजू में खत बनवाने से वुजू नहीं टूटता है, वुजू बरकरार रहता है, नमाज पढ़ सकते हैं उसी वुजू के साथ।
सही जी। अगली कॉल।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मैंने एक किताब में ये जुमला पढ़ा, सिलेबस की किताब थी, कि अल्लाह ताला बंदे के लिए बहाने पैदा फरमा देता है, किसी बंदे के लिए ये कहना कैसा?
जी, अल्लाह ताला बख्शिश के, मगफिरत के बहाने पैदा फरमा देता है,
इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला बंदे की बख्शिश और मगफिरत के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि जो आमाल बंदे की बख्शिश और मगफिरत का सबब बन जाते हैं। तो इसलिए बुजुर्गान दीन ने ये कहा है कि जब तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी में हो, तो उसके ऊपर सब्र करे कि ये तकलीफ, मुसीबत, परेशानी ये आजमाइश भी होती हैं और बाज़ औक़ात बंदे के दर्जात के बढ़ाने का जरिया भी होती हैं। तो बाज़ औक़ात बंदे के ऊपर तकलीफ और परेशानी इसीलिए आती है कि इसको आजमाया जाए, और बाज़ औक़ात इसलिए आती है कि ये अगर आमाल के जरिए उस मर्तबे तक नहीं पहुंच रहा जो मर्तबा इसका मुकद्दर है, तो उसको जो है वो आजमाइशों और तकलीफों के जरिए भी उस मर्तबे और मकाम पर पहुंचाया जाता है।
सही।
तो ये यूं बंदे की मगफरत और बख्शिश का बहाना बन जाता है।
सही।
और इसीलिए अहदीस पाक में बेशुमार ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो बयान किए गए, जैसे रास्ते से जो है वो कांटेदार झाड़ी हटा देना, या कोई सी भी तकलीफदार चीज को हटा देना, ये बंदे की बख्शिश और मगफरत का सबब बन जाता है। अहादीसे पाक में आया कि किसी ने जो है वो प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ इस सबब से बख्श दिया कि इसने प्यासे कुत्ते को जो है वो पानी पिला दिया। और बाज़ औक़ात ये कि छोटा छोटा अमल बंदे की पकड़ का जो है वो सबब बन जाता है, तो इस तरह कहने में कोई हर्ज नहीं है।
ठीक जी। मदी चल के नाजिर बख्शिश के बहाने अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए पैदा फरमा देता है, और जाहिर है ये भी उसकी करम नवाजी जिसके लिए पैदा फरमा दे। अच्छा, यहाँ पर क्या हर एक ये सोच ले तो जो चाहे करे अल्लाह ताला?
ये तो देखें, ये उलमा ने फरमाया है कि बंदे को खौफ और उम्मीद के दरमियान रहना चाहिए।
ठीक है।
ना तो बंदा ऐसा जो है वो बेखौफ हो जाए
सही
के बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला का खौफ किसी मामले में करे ही नहीं, ना उसको जो है वो मरने की फिक्र हो, ना उसको कब्र की फिक्र हो, ना उसको आखरत में जवाबदेही की फिक्र हो, ना उसको जो है वो माशर में किसी के सामने शर्मिंदा होने की और आमाल तुलने की कोई भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल बेखौफी है, तो ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से कोई इतनी उम्मीद रख देता है कि मैं जो कुछ भी करता रहूं बस मैं बख्शा हुआ हूं, मेरी बख्शिश और मगफरत तो होनी ही होनी है, بہت سارے اس طرح کے بے باک لوگ ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارا بھائی حافظ ہے، اور اس نے 10 کو بخشوانا ہے تو میں بھی شامل ہو جاؤں گا، میں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، صدقہ و خیرات اتنا کرتا ہوں، اتنے مدارس سے مدد کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات بعض اعمال انسان کو جو ہے وہ ایسی امید دلا دیتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کچھ بھی کر لوں نا تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ بندے کو دونوں خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، اور جب بندہ دونوں کیفیتوں کے درمیان رہے گا تو وہ راہ مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر چلے گا، اور اگر اس اعتدال سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ ایسی راستے پر چلے گا کہ جو راستہ گمراہی والا راستہ ہے، یا کم از کم پھر بندے کو جہنم کی آگ میں دھکیلنے والا راستہ ہے۔ اس لیے ایسی بے خوفی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے، پتہ نہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ بعض عمل کر کے ایسے پھولے نہیں سماتے کہ گویا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مقبول ہو گیا اور قبولیت کی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ لکھ دی گئی اس کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسلاف کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اگر ہم عمل کو دیکھیں تو وہ بزرگان دین کہتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ پہلے کے بزرگ عمل کر کے روتے تھے، عمل کر کے روتے تھے، اور اب کے لوگ ہمارے جیسے لوگ کچھ نہ کر کے ہنستے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ بندہ اگر غور کرے تو پھر اپنے اعمال پر غور کرے تو پھر اپنی حقیقت حیثیت پتہ چل جائے گی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔
یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی قول ملتا ہے کہ پہلے لوگ، یعنی پہلے بعض لوگ عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے اور اب عمل نہیں کر کے ریاکاری کرتے۔ اتنا مطلب خطرناک دور آ گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں خوف اور امید کا جو ایک تعلق ہے اس کو بیان فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔
زبیر احمد دتاری، فاروق نگر، لاڑکا نزی۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ یہ اپنا غیر مسلم سے کوئی بھی چیز لینا جائز ہے؟
کیا فرماتے ہیں، غیر مسلم سے کسی قسم کی چیز لینا، تحفہ لینا، کھانا پینا؟
لینا تو بہت وسعت رکھتا ہے، یعنی خرید و فروخت کے اعتبار سے بھی لینا ہوتا ہے تو غیر مسلم سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تحفے کا بھی لین دین کر سکتے ہیں، لیکن وہ تحفہ کس طرح کا ہے، کس وقت پر ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی خاص ان کے دینی شعار کے اوپر، کسی مذہبی علامت یا کسی مذہبی تہوار کے اوپر اس دن کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کو فقہا نے کفر قرار دیا ہے، اور اگر وہ اس کو لے کے تعظیم تو نہیں سمجھتا، دنیاوی جو ہے وہ تعلق راہ و رسم کے طور پر جو ہے وہ دیتا ہے دوستی کے حوالے سے، تو پھر اس کو بھی ناجائز ہی فرمایا ہے، اور بعض صورتوں میں قبول کرنا جائز بھی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ لینے دینے سے کیا مراد ہے، یعنی سائل کی کیا مراد ہے کہ یہ کون سا لینا دینا جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، تو پھر اسی کے اوپر ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ مختصراً جو ہے وہ میں نے غیر مسلموں سے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کرنے اور بعض صورتوں میں تحفہ دینے کی ناجائز صورت عرض کر دی۔
ٹھیک ہے، اچھا کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر میت کو غسل دینے سے پہلے کیا ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج ہے، جائز ہے، یا اس میں کوئی ہے معاملات وغیرہ ہے؟
دیکھیں، ایصال ثواب کرنا یہ جائز کام ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ غسل سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اور غسل کے بعد بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے۔
جی اگلی کال لیں گے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا چاہتا کہ گلاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ نکاح کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے، اگر وہ خطبہ نہ دیا جائے تو اس سے کیا نکاح میں کوئی حرج ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
جی ایک اور کال دے دیجیے۔
میری سسٹر کو نا طلاق ہوئی ہے 2 تاریخ کو، مطلب 2 اکتوبر کو، لیکن ہمارے پاس پیپر آئے ہیں 14 اکتوبر کو، تو عدت کب سے شروع ہوگی، 2 سے یا 14 سے؟
جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں, گلاب کے پھول کے حوالے سے جو مشہور ہے ایک تو یہ, اور ساتھ ہی یہ کہ اگلا بھی پھر اثر.
گلاب کے جو ہے وہ پھول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے, یا گلاب کی جو خوشبو ہے
جی جی اس میں
سرکار کے پسینے کی خوشبو ہے. تو یہ روایات میں آیا ہے کہ جو گلاب کا پھول ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے.
ٹھیک ہے.
بلکہ بعض روایت میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرے پسینے سے سفید پھول یعنی چمبیلی کا پھول,
صحیح,
اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے گلاب کا پھول, اور براق کے پسینے سے چمپا جو زرد پھول ہوتا ہے وہ بنا. اور آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات واپسی پر میرا پسینہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ گلاب کے پھول پر گرا, تو گلاب کے پھول میں جو روئیدگی ہے, جو تر و تازگی ہے, یہ میرے پسینے کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ میرے پسینے کی خوشبو سونگنی ہے وہ گلاب کو سونگے.
صحیح.
یہ احادیث پاک نقل کرنے کے بعد شیخ محقق فرماتے ہیں کہ محدثین نے ان کی سند کے اوپر کلام فرمایا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن صاحب مواہب لدنیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ سرکار کو عطا ہوا, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضل و کرم کے دریا عطا فرمائے گئے اس کا یہ ایک قطرہ ہے.
ایک قطرہ.
تو فرمایا کہ محدثین نے حدیث کی صحت کے اوپر جو کلام کیا وہ اپنی جگہ ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پسینے سے گلاب کو پیدا فرماتے,
صحیح,
یا جو ہے وہ گلاب کو رویدگی آپ کے پسینے سے ملے, یہ کوئی بعید یا محال بات نہیں.
نہیں. ٹھیک. اچھا اگلا جو جز تھا ان کے سوال کا وہ تھا نکاح کا خطبہ, اگر بالفرض نہ پڑھا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
نکاح کا خطبہ یہ مستحب ہے.
ٹھیک ہے.
نکاح سے پہلے ہونا.
جی.
تو اگر نکاح کے اندر خطبہ نہیں دیا گیا تو شرعاً کوئی نکاح کے اوپر اثر نہیں پڑے گا, ایک مستحب کام کو چھوڑا.
ٹھیک ہے.
اصل جو نکاح میں ضروری ہے وہ ہے ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی.
ٹھیک ہے.
وہ ہو گیا نکاح منعقد.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کال تھی ہماری وہ تھی طلاق پیپر کے حوالے سے, کہ پیپر جو ہے وہ تاخیر سے ملے تو اب جو عدت کے ایام ہے وہ کب سے شروع ہوں گے, جس وقت طلاق دی تھی جب ہی سے یا پیپر جو ہمیں ملے تاخیر سے؟
دیکھیں جو عدت ہوتی ہے وہ نکاح کے زوال پر ہوتی ہے, نکاح کے ختم ہونے پر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور جس وقت سے طلاق دی جاتی ہے اس وقت سے نکاح ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر دو تاریخ کو طلاق باقاعدہ طور پر زبانی طور پر دے دی تھی یا تحریری طور پر لکھ دیا تھا,
ٹھیک ہے,
تو طلاق تو اسی وقت سے
شروع ہو گئی
اور عدت بھی اسی وقت سے شروع ہو گئی.
ٹھیک
ہے. اگر پیپر بعد میں ملے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس وقت پیپر ہاتھ میں آئے ہیں تو عدت اس وقت سے شروع ہوگی, بلکہ عدت طلاق کے وقت سے شروع ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیپر آتے وقت جو ہے آتے آتے دیر لگ جاتی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ عدت جو ہے وہ اس وقت شروع ہوگی جب پیپر ملیں گے, عدت اسی وقت شروع ہوگی کہ جب طلاق ہوگی.
ٹھیک ہے. جی ابھی کھول لیں گے.
کر رہا ہوں ڈیرا غازی خان سے. آج یہ ہے سر کہ جو نا موٹر سائیکل جو نا ہمارے یعنی کہ رشتے دار ہوگی یعنی کہ دیتے ہیں, اگر کوئی لینے کے لیے نا 40,000 کی موٹر سائیکل کی اگر قیمت ہوتی ہے تو وہ اگر کوئی میاد بھر لینا چاہے 2 مہینے یا 3 مہینے تو وہ 50 کا کر دیتے ہیں, اگر وہ میاد بڑھا دے تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں 55,000 پہ دے دیتے ہیں, اگر وہ 4 مہینے کا کہے کہ میں 4 مہینے بعد پیسے دوں گا تو وہ پھر 60,000 پہ کر دیتے ہیں, یعنی کہ قیمت اس کی ویلیو ہوتی ہے, اگر 40,000 تو وہ میاد لیتا ہے تو وہ پھر قیمت بڑھاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اچھا موٹر سائیکل یا دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو قسطوں پر لی جاتی ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ابتدان یہ قسط اتنی قیمت ہے, 1 مہینے میں دیں گے تو یوں, 2 میں, اس طرح وہ بڑھاتی چلے جاتے ہیں قیمت کو, تو یہی کنفیوژن ان کو بھی ہے کہ یہ سود تو نہیں ہے یہ.
اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب سودا ہو رہا ہے,
جی,
اگر سودا ہوتے وقت ایک قیمت طے کر دی ہے,
جی,
کہ اگر آپ نے نقد لینی ہے,
جی,
تو یہ آپ فرض کیا کہ یہ چیز 40,000 کی ہے, یہ آپ نقد دیں اور 40,000 میں لے لیں.
ٹھیک ہے.
اگر آپ نے ادھار دینا ہے تو اس کی بھی قیمت طے کر دی گئی کہ یہ قیمت فرض کیا کہ 60,000 روپے ہے.
صحیح.
اور پھر چاہے وہ 2 مہینے گزرے چاہے 4 مہینے گزرے 8 مہینے گزرے لیکن اس کی قیمت وہی رہے تو اس صورت میں تو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب چیز ادھار لے رہے ہیں تو وہ زیادہ قیمت کے ساتھ دی جاتی ہے تو زیادہ قیمت کے ساتھ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قیمت اسی وقت متعین کر دی جائے.
صحیح.
اب اگر مہینے کم بیش ہوتے ہیں تو قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. قیمت وہی وصول کرنی چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح. اگر کسی نے یوں قیمت مقرر کی کہ ابھی آپ لیں گے 1 مہینے کے ادھار پر تو آپ جو ہے وہ 50,000 دیں گے اگر پھر آپ نے 2 مہینے لگا دیے تو پھر آپ جو ہے وہ 52,000 دیں گے یوں مدت بڑھانے کے ساتھ ساتھ قیمت بھی بڑھتی جائے گی تو ایسا معاملہ کرنا ناجائز ہے. عام طور پر قسطوں کے کاروبار میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے قیمت متعین ہوتی ہے یعنی طے ہوتی ہے کہ اتنی ہی قیمت لی جائے گی چاہے آپ 2 مہینے بعد دیں چاہے سال بعد دیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی کال لیں گے.
میرا سوال ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟
میت کے ایصال ثواب کے لیے کیا کریں زیادہ سے زیادہ؟
میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ کوئی سا بھی نیک عمل کر سکتے ہیں. میت کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسا صدقہ کریں کہ جو صدقہ جاریہ ہو.
ٹھیک.
میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کریں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والا صدقہ ہوگا. صحیح. جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کا میت کو ثواب پہنچتا رہے گا. جیسے آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو یہ بھی ثواب ہی ہے لیکن اگر آپ نے کسی طالب علم دین کو کتابیں خرید کر دے دی یا کسی مدرسے کے لیے جامعہ کے لیے کتابیں وقف کر دیں تو یہ دائمی ثواب ہے یعنی جب تک ان کتابوں سے پڑھا جاتا رہے گا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا.
ٹھیک.
لیکن اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کے لیے صدقہ وہ کرنا چاہیے کہ جس کی ضرورت ہو.
صحیح.
وہ زیادہ افضل ہے. عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک خرید کر مساجد میں رکھ کر چلے جاتے ہیں.
صحیح.
اور مساجد میں پہلے سے اتنے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اتنے پارے رکھے ہوتے ہیں
پڑھے نہیں
کہ ان کی بے حرمتی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی ہے. ہر جو ہے وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک رکھ کر چلا جائے تو انتظامیہ کو سنبھالنا جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے بڑا انتہائی دشوار معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایصال ثواب وہ کریں گے جس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ قرآن پاک دیں قرآن کے پارے دیں لیکن آپ اس جگہ پر دیں کہ جہاں پہ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن ان کو پارے نہیں ملتے.
صحیح.
طلباء کو پارے نہیں ملتے وہاں پر جا کر دیں تاکہ وہ آپ کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ اور پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے عزیز جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے اس کو ہوتا رہے. اسی طرح کوئی سا بھی یہ تو ایک صورت ہی کہ آپ قرآن پاک جو ہے وہ صدقہ کر دیں کتابیں جو ہے وہ صدقہ کر دیں. اس کے علاوہ کوئی سا بھی صدقہ جاریہ والا کام ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پہ کنواں کھدوا دیں نل لگوا دیں تو یہ سب صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں. حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے کنواں کھدوا دیں.
صحیح.
تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور اس کو اپنی والدہ کے نام سے منسوب کیا. تو اب وہاں پہ اس وقت ضرورت کنویں کی تھی تو کنویں کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو اب اس دور میں مسلمانوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کا تعلق صدقہ جاریہ سے بنتا ہے تو وہ والا کام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو نفع بھی ہو اور ان کی والدہ کو زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملے.
یہاں پر ہم ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میت کے بارے میں پتہ تو ہوتا ہے کہ میت اپنی زندگی میں نمازی تھی بے نمازی تھی حج فرض تھا تو حج نہیں کیا مالدار اگر تھے بالفرض زکات نہیں دی. اگرچہ لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی جب قبرستان میں بھی کرتے ہیں اور کسی خاص مقام پر کہ بھائی قرض کا لین دین ہو تو وہی برا سزا رابطہ کریں لیکن اگر بالفرض ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو کیا اس کے لیے کہ ہو سکتا ہے آزمائش میں ہو بھائی تو پہلے اگر اس کو دیکھ لیا جائے
بالکل، اگر میت کے اوپر فرائض و واجبات ہیں جن کی ادائیگی ان کے ذمہ باقی ہے اور وہ ادا نہیں کر سکے تو پہلے ورثاء کو چاہیے کہ وہ ان کو ادا کرے. بلکہ اگر میت نے وصیت کی ہے کہ اس سے یہ یہ کام کیے جائیں تو پھر تو تہائی مال تک اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے، اگرچہ ورثاء پر لازم نہیں ہے، لیکن ورثاء اسال ثواب بھی میت کی خیر خی اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں.
سوال یہی ہے نا،
اور سب سے بڑی بھلائی اور خیر خی تو وہ ہے نا کہ جو اس کے اوپر حق رہتا ہے اس کا وہ حق ادائیگی کیا جائے. تو اگر اس کی فرض نمازوں میں کوتاہی ہے، رہ گئی ہیں، اگر اس کے اوپر حج فرض تھا نہیں کر سکا، رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، تو جو ان کا فدیہ بنتا ہے وہ فدیہ ادا کر دیں، تو یہ اس کے حق میں یہ بہت بڑا جو ہے وہ خیر خی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے گا اور اس کو بھی عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے قبر میں، حشر میں جو ہے وہ معلق رہتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرمائے، لیکن ان چیزوں کی گرفت ہے. تو اس لیے پہلے وہ کام کیے جائیں کہ جس سے میت کی خیر خی بھی ہو، اس کا فرض بھی ادا ہو جائے، اور ان کے لیے بھی خیر خی اور بھلائی کا پہلو ہے کہ ان نے اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ پہلو تلاش کیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد جاریہ بھی آپ کرتے رہے.
مدینہ شریف کے ناظرین، دعوت اسلامی کے جہاں ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اس میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا صدقہ، امیر اہل سنت کا صدقہ، کے مرنے والوں کے لیے فدیے کا بھی باقاعدہ ایک ذہن دیا گیا، اس پر کلام ہوتا رہتا ہے، جیسے اس وقت بھی یہ کلام ہوا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مرنے والوں کے حوالے سے اسال ثواب کا اہتمام تو کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں اور مدارس وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ جو مرنے والا تھا، جو میت تھی، اس کی نمازیں باقی ہیں، اس کا حج باقی ہے، اس کی زکوٰۃ باقی ہے، یا اس کے رمضان کے روزے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مدنی ماحول میں اس کا ذہن دیا گیا، اور یہ ہوتا ہے ہمارے مدنی ماحول میں کہ اس طرح کے فدیے اور اس کی ادائیگی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ بلند پہلے اس کو دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف آئیں گے تو انشاءاللہ میت کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. جی اگلی کون؟
حج کے لیے اگر ہم والدہ کو لے کے جانا چاہیں، وہ نہیں جا سکتی، ہم خود جا سکتے ہیں اگر ہم نے پہلے حج نہیں کیا ہوتا؟
سر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین نے اگر حج نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ اب اگر ان پر حج فرض ہے اور والدہ ضعیف ہیں تو کیا کریں گے؟
جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فرض حج ادا کرے.
ٹھیک.
شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ پہلے والدین حج کریں اور اس کے بعد اولاد کرے.
صحیح.
اور بالفرض اگر والدین کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا تو ان سے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں. اگر کسی کے والدین نے حج نہیں کیا اور اس کے اولاد کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اب وہ اس وجہ سے رکا رہے کہ میرے والدین نے تو نہیں کیا، میں کیوں کروں؟
صحیح.
بالفرض اگر والدین نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو کیا بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا؟
صحیح.
تو یہ بالکل غلط بات ہے. اب اگر کوئی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ والدین نے کھانا نہیں کھایا جس دن تو یہ بھی نہ کھائے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں جس کے اوپر فرض ہوتی ہیں تو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس انڈیویجولی یعنی اس فرد کے اوپر لازم ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا. یہ تو بچوں والی بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو بولے نا گھر میں کہ نماز پڑھنے، تو وہ پھر بچے بولتے ہیں کہ اس نے بھی تو نہیں پڑھی ہے، اس نے بھی تو نہیں پڑھی ہے. تو یہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، مناسب نہیں ہوتی ہیں. بڑوں کو چاہیے کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرے کہ حج کی، نماز کی، جتنے بھی فرائض ہیں ان کا فرض ہونا والدین کے اوپر موقوف نہیں ہے. والدین نے کیا ہے یا نہیں کیا تو جب آپ کے اوپر فرض ہوا تو آپ کریں. اگر جنہوں نے سوال پوچھا، اگر ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے حج کی ادائیگی کی ترکیب بنائیں.
ٹھیک.
اگرچہ ان کی والدہ نہیں جا سکتی.
صحیح.
اور اگر والدہ پر بھی حج فرض ہے تو کوشش کریں کہ بھی ان کو بھی کسی طرح لے کر جائیں.
صحیح.
اگر وہ جانے کے قابل نہیں ہیں تو ان کے لیے حج بدل کریں.
صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن کا ایک وقفہ ہوتا ہے نفاس کے حوالے سے، تو اگر پاکی حاصل ہو جائے تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟
جب پاکی حاصل ہو جائے تو اس صورت میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی جائے. اس میں 40ویں کا یا 40ویں دن کا جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چلہ ختم ہو جائے تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا. جو ہی پاکی حاصل ہو گئی تو غسل کرنے کے بعد پاک ہو جانے کے بعد پھر نمازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. بلکہ فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ناپاکی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ حد کوئی نہیں ہے. یعنی اگر ولادت کے تھوڑی دیر بعد بھی اگر ناپاکی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بھی عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر اپنی نمازوں کا
شروع
اور عبادت کا سلسلہ شروع کر دے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
گلزار طیبہ سرگوزہ سے محمد جنید اختاری. میرا سوال یہ ہے کہ جو سائنسدان مدرسے میں مدنی بیگ لے کر جاتی ہیں اس میں حدیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, کئی کتابوں پر روزہ رسول بھی بنا ہوتا ہے, کیا وہ زمین پر رکھنا جائز ہے ناجائز؟ جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی بیگ جو ہوتا ہے جیسے مدارس کے اندر جو طلبہ کے پاس بھی ظاہر اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور ڈیسک بھی آگے ہوتی ہے, تو اب وہ زمین پہ رکھا ہوتا ہے,
اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن کتابوں کا اور بالخصوص علم دین کی کتابوں کا, ویسے تو ساری کتابیں ہی جو ہے وہ قابل تعظیم ہیں. جو دینی کتابیں ہوتی ہیں عام طور پر اس میں اللہ رسول آیات یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, تو کتابوں کا جس طور پر ادب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس قدر حصہ پائیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ڈیسک کے اوپر رکھا جائے, لیکن اگر کسی نے ساتھ بھی رکھ دیا تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے.
اچھا, یہ عشاء کی نماز رات 12 بجے جیسے 12 PM لکھا ہے, پڑھنے میں کوئی حرج؟
دیکھیں, مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے.
ٹھیک ہے,
اب اگر کوئی جان بوجھ کر واجب کا ترک کرتا ہے تو گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے,
یوں تو ہر ایک کو نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے 12 بجے پڑھ لیں.
صحیح,
ہاں پڑھنا تو جائز ہے.
صحیح,
کہ جس نے نہیں پڑھی ہے تو اس کے لیے وقت تو صبح صادق تک ہے.
صحیح,
لیکن بہتر یہ ہے کہ نصف رات سے پہلے اس کو
پڑھ لے,
ادا کر لے. لیکن اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ جماعت کو ترک نہ کیا جائے.
صحیح.
میرا نام محمد وارث ہے, میں جعفر آباد کر رہی ہوں, تو میرا جاب ہے کوئٹہ میں, تو میں اکثر جو ہے نا کوئٹہ رہتا ہوں, تقریباً کوئی 30-25 دن اس کے بعد گاؤں آتا ہوں تو چھٹی کے لیے 2-3 دن کے لیے, تو میرا کثر نماز کہاں پہ ہوگا؟ آیا گاؤں میں ہوگا؟ وہاں تو 15 دن سے زیادہ ہے میرا جو جہاں پہ ڈیوٹی ہے کوئٹہ میں, تو اس کے بارے میں معلومات کر رہی تھی, رہنمائی کر رہے.
تو انہوں نے خود ہی ارشاد فرما دیا 15 سے زائد ہوتا ہے جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ
اصل میں ان کو گاؤں کا ہے کہ گاؤں میں 2-3 دن جو آتے ہیں اس میں قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے. تو جو ان کا گاؤں ہے, جو وطن اصلی ہے, یہاں پہ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں گے اور اس میں نماز کا وقت آئے گا تو پوری نماز ادا کریں گے. اور جب جہاں یہ جاتے ہیں اگر وہ شرعی مسافت بنتی ہے, یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر بنتا ہے, تو اب اگر 15 دن سے انہوں نے کم رہنا ہے تو اس صورت میں قصر کریں گے.
صحیح.
اگر 15 دن یا اس سے زائد رہنا ہے.
صحیح.
تو پھر یہ مقیم ہو جائیں گے.
صحیح.
اس صورت میں پوری نماز پڑھیں گے اس جگہ پر, لیکن جب بھی اپنے گھر میں آئیں گے اس میں 15 دن کی کوئی قید نہیں ہے, اس میں یہ آتے ہی اپنے گاؤں میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائیں گے.
مدینہ چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.